السلام نے کہا نماز 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 السلام السلام السلام، یہی کہتے 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 آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. یہی کہتے کہتے آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. آپ نے پھر آخری لفظ بولا اللہم الرفیق الاعلی، یہ آخری لفظ. اس وقت حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں سینے پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا، ایسے یہ سیدھا حصہ اما کے ایسے سینے پر تھا، اور آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا مجھے اوپر والوں کا ساتھ دے دے. یہ آخری الفاظ جس پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جاتے ہوئے بھی اپنی امت کا خیال کر گئے، نصیحت فرمائی. اس سے پہلے کیا کیا؟ جب جبریل حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، تو یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ستمبر کا مہینہ تھا، ستمبر کی بھی 12 ہی تھی اور ربیع الاول کی بھی 12 تھی. چاشت کا وقت ہے، جبریل اندر آئے اور اسرائیل باہر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آ سکتے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، نہیں تو نہیں آ سکتا. تو آپ نے فرمایا اجازت ہے، تو ملک الموت اندر آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اجازت لے کے جانا. یا رسول اللہ، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ کہاں جی، آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے فرمایا اچھا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں. پھر ہمارا مسئلے کو پہلے رکھ کہ جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے. پھر وہاں سے جواب لیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے. میرے رب کی قسم، اگر یہ مسئلہ اللہ کے نبی وہاں نہ رکھتے اور یہ جواب وہاں سے نہ آتا، تو آج پاکستان میں 6 بر اعظم میں مسلمان انسان نظر نہ آتے، وہ بنی اسرائیل کی طرح بندر بن چکے ہوتے، خنزیر بن چکے ہوتے، اوپر سے آگ برس چکی ہوتی یا زمین میں دھسا دیے جاتے. کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ کون سی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈیوں پر جو آگ برسی، تو فیصل آباد کی منڈیوں میں وہ جھوٹ نہیں چل رہا، وہ سود بھی ہے، وہ سٹا بھی ہے، وہ جوا بھی ہے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی منڈیوں پر جو پتھر برسے، جو آگ برسی، بیچ میں اللہ کے نبی کی دعا آ گئی، نہیں یا اللہ میری امت کا ساتھ نہ چھوڑنا، میری امت کا ساتھ نہ چھوڑنا. جو فحاشی اور بے حیائی لوط علیہ السلام کی قوم نے مچائی کہ عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے چلے، کیا وہ گناہ آج دنیا میں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ امت یہ گناہ نہیں کر رہی؟ کیا مسلمان یہ گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ساری دنیا کے انسان نہیں کر رہے یہ گناہ؟ اگر بیچ میں میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہمیں بھی ایسے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا جاتا جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش، اوپر سے آنکھیں دھسا دی گئیں، چہرے مسخ کر دیے گئے، چہرے مسخ، آنکھیں دھس گئیں، اوپر سے پتھروں کی بارش، پھر زمین میں دفن کر دیے گئے، اوپر گندا پانی چھوڑ دیا گیا، اس کو بحر مردار کہتے ہیں، اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پانی اتنا گندا غلیظ ہے، اس میں کوئی مکھی زندہ نہیں، کوئی مچھر زندہ نہیں، کوئی مچھلی زندہ نہیں، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، مردہ سمندر. 70 میل لمبی چوڑی جھیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زیر زمین پہنچا دی. پومپیائی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 76 سال پہلے پومپیائی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کس پر؟ زنا کا طوفان گرم ہو گیا، اتنا زنا ہو گیا تھا کہ گھر گھر زنا کا اڈا بن گیا تھا. تو کیا آج زنا کے اڈے قائم نہیں ہیں؟ کیا زنا نہیں ہو رہا ہے؟ اس نبی کو دعائیں دو جو جاتے جاتے کہے گا یا اللہ پہلے یہ بتا تو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا مجھے جانا ہے کہ رہنا. اگر میرا نبی اللہ کی قسم اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے، سارے عالم کو دعوت نظارہ دے، اگر یہ دنیا جزا سزا کا میدان ہوتا تو پہاڑوں میں سوراخ ہو چکے ہوتے اور زمین میں دفائے جائے، ایک عورت کے گھنگرو کی چھن چھن زمین کو چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے، کلاشوں کو اس کی گولیاں سے چھلنی نہیں کرتی جیسے ایک عورت کے گھنگرو کی چھن چھن وہ زمین کو چھلنی کر دیتی ہے، فضاؤں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جزا سزا کا نظام چلا تھا تو یہ زمین کب کی غرق ہو چکے ہوتی اور انسان کب کے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے۔ بیچ میں اللہ کے نبی کی دعائیں آ جائیں، نہیں یا اللہ، نہیں یا اللہ، میری امت کے پردے رکھنا، میری امت کے پردے رکھنا، میری امت کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو میرے بھائی ہو، اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ہمیں اللہ سے ملا گیا، پیٹ پہ پتھر باندھ گیا پر اللہ سے ملا گیا، اولاد کو سولیوں پہ چڑھا گیا پر ہمیں سکھوں میں چھوڑ گیا۔ میں ابھی بتا رہا تھا ان حضرات کو کہ کوئی اپنی اولاد کے لیے نہ دکھ مانگتا ہے نہ فقر مانگتا ہے۔ ایک صحابی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دے، صبر دے، تو آپ نے پیچھے سے لات ماری اس کو غصے میں۔ حالانکہ صحابی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی۔ زمین آسمان نے ایسا قافلہ نہیں دیکھا جن کو مرنے سے پہلے زندگی میں جنت کی بشارت مل جائے، یہ قافلہ دھرتی پہ کبھی نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کلن وعد اللہ الحسن، اے میرے نبی تیرے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے، یاد یا اللہ صبر نہیں، یا اللہ صبر دے۔ آپ نے پیچھے سے اللہ تمہارے وہ کیا مانگ رہا ہے، سألت اللہ البلا، تو اللہ سے آزمائش مانگ رہا ہے؟ نہیں نہیں مت مانگو، کیا مانگوں؟ کہیے کہ اللہم آتینی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اے مولا میری دنیا بھی بھلی کر دے، میری آخرت بھی بھلی کر دے۔ ایک صحابی انصاری تین دن گزر گئے نماز میں نہیں آئے، آپ کی عادت تھی جب کوئی تین دن مسلسل مسجد میں نہیں آتا تھا تو پوچھتے تھے فلاں کہاں چلا گیا، تو آپ نے کہا بھائی فلاں ساتھی نہیں آ رہے، کیا ہوا؟ کہا جی بیمار ہیں۔ تو ان کی عیادت کو گئے تو ان کو الٹیاں لگی ہوئی، برا حال۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑی تھی تو آپ نے سورۃ القارعہ کی تلاوت فرمائی، القارعہ ثم القارعہ، دوزخ کا آخرت کا بیان تھا تو میں اتنا ڈرا، میں نے کہا یا اللہ جو سزا دینی ہے یہیں دے لے، میں آخرت میں نہیں سہ سکتا، میں آتا گیا ہوں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، جو کھاتا ہوں الٹی ہو جاتا ہے، جو کھاتا ہوں الٹی ہو جاتا ہے۔ تو آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کیوں تم نے اللہ کی رحمت کو اتنا پابند سمجھا کہ وہ تمہیں سزا دیے بغیر بخشے گا نہیں؟ تم نے کیوں نہ اپنے اللہ سے بخشش کو مانگا؟ کیوں نہ تم نے اللہ سے کہا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے؟ پھر آپ نے یوں اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، ویسے اٹھ کے بیٹھ گئے جیسے کوئی بیماری ہے ہی کوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حنین کی لڑائی میں بڑے شدید زخمی ہو گئے، 14 آدمی جو ساتھ رہ گئے تھے اور باقی دائیں بائیں ہو گئے تھے، ان 14 میں خالد بن ولید بھی تھے، وہ زخموں سے چور چور ہو گئے حنین کی لڑائی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یوں خالد کے جسم پہ ہاتھ جو پھیرا تو ایسے خالد ہو گئے جیسے کسی کو جیسے سوئی بھی نہ لگی، ایسے اٹھ کے بیٹھ جیسے سوئی بھی نہ لگی۔ امت کے ساتھ تو یہ حال ہے، عبداللہ بن عتیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ٹانگ یہاں سے ٹوٹ گئی تھی، پنڈلی ٹوٹ گئی، کہ یا رسول اللہ میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی، تو آپ نے کہا، انہوں نے ایسے اوپر پگڑی کو باندھا ہوا تھا، کھولو، انہوں نے جو کھولا آپ نے جو ایسے ہاتھ پھیرا کہا کہاں ٹوٹی؟ صحیح سلامت، صحیح سلامت۔ قتادہ میں نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں حضور کے سامنے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے، کبھی ہاتھ آگے کرتے، کبھی منہ آگے کرتے، کبھی سین آگے کرتے، تو حضور پر آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے، ایک تیر آیا سیدھا آنکھ میں آ کے لگ، تو ساری آنکھ کیما کیما ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، آپ نے تیر کو نکالا تو کیما بنی ہوئی آنکھ، آپ نے کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت کرتے ضائع ہوئی ہے، اے مولا آپ نے وہ کیما کیما اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھا، یہاں رکھا اور اوپر اپنا یوں ہاتھ رکھ دیا، پھر کہا اللہ اس کو اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے، پھر یوں جو ہاتھ ہٹایا تو یہ اس سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ امت کے لیے تو ایسے شفیق ہیں، اور اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. کوئی اولاد کے لیے تنگیاں مانگتا ہے, یہ کیوں تنگی مانگی, کیوں اپنی اولاد کو پھٹی میں ڈالا, تاکہ امت کل قیامت کے دن تانا نہ دے, یا رسول اللہ آپ کی اولاد تو مزے میں رہی, ہمیں دکھ جھیلتے رہے. پہلے دکھوں نے آ کر نبی کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں. کوئی لائے گا کربلا جیسا دکھ, کوئی لائے گا حسین جیسا المیہ, کوئی دکھائے گا. حالانکہ یہ بات ٹل بھی سکتی تھی, آپ اتنی دعائیں تو یوں ہاتھ لگایا تو انگلی کے اشارے سے آنکھ زندہ ہو گئی, ہڈی جڑ گئی, زخم کھل گئے, آئے ہوئے فیصلے ٹل گئے. تو یہ تو بڑی بچپن کی بات ہے. آپ نے ہمیں سلمہ سے کہا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے, پہلے کبھی نہیں آیا, تو دروازے پہ پہرا دو کوئی اندر نہ آئے, خود آپ اندر بیٹھ. اتنے میں کہیں سے حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے, انہوں نے اندر جانا چاہا تو میں سلمہ نے روکا, انہوں نے ایسے چھلانگ لگائی اور جھپٹا اور ایسے جھٹکا دے کر چھڑایا اور سیدھے اندر. تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی, پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز. ہمارے نبی ایسے نہیں رویا کرتے تھے, آنسوں سے روتے تھے, آواز بہت کم نکلی. حضرت حمزہ کی شہادت پہ آپ کی آواز نکلی ہے کہ آپ کو ہچکی لگ رہی تھی روتے روتے, اور ابھی آپ روئے ایسا روئے کہ باہر میں سلمہ کو پتا چلا کہ اندر رو, اندر رونا مچ گیا. تو بھاگ کے اندر آ گیا, آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے بھینچا ہوا تھا اس طرح زور سے, اور آپ رو رہے تھے. تو حضرت سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو فرشتہ آج میرے پاس آیا تھا مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس لال کو میری ہی امت قتل کر دے, اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرے گا. پھر حضرت سلمہ نے خواب دیکھا, 10 محرم 61 ہجری کو حضرت سلمہ اثر سے پہلے سوئی ہوئی تو آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا, بال بکھرے ہوئے, داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی, بالوں میں مٹی پڑی ہوئی, پورے جسم پہ مٹی. تو بے قرار ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضر تو مقتل حسین, میں اپنے حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں, اس کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی نے وہاں دعا کر دی تھی اپنی امت کے لیے, ہمیں بندر ہونے سے بچایا, ہمیں خنزیر ہونے سے بچایا, ہمیں پتھر برسنے سے بچایا, ہمیں آگ برسنے سے بچایا, تو یہاں بھی تو کہہ دیتے یا اللہ حسین سے قصہ ٹال دے, اس سے یہ قصہ ٹال دے, تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, یوں سے یوں ہی تو کرنا تھا, اللہ ٹال دیتا. ہاں تو پھر تسلیاں کہاں سے ملتی؟ اس لیے مصیبت اپنے گھر میں رکھی. اول معالی شریف الرضی رحمت اللہ علیہ ترکستان کے بڑے مالدار تھے, حسینی سید تھے, ان کے پاس بڑا رزق تھا, بڑی دولت تھی. ترکستان کے بادشاہ نے کہا تمہارا جو باغ ہے نا مجھے 3 دن کے لیے چاہیے. وہ فرمانے لگے میں تو یہاں حدیث پڑھاتا ہوں, قرآن پڑھاتا ہوں, تو یہاں عورتیں نہ چاہے گا اور تو یہاں شرابیں پیے گا, میں یہ باغ تمہیں نہیں دیتا. تو وہ تو بادشاہ تھا, کوئی جمہوریت تو تھی نہیں, وہ تو بادشاہ تھا, اس نے سارا باغ قبضہ کر لیا اور ان کی ساری جائیداد کو ضبط کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا. جو جیل میں گئے تو خوشی سے ناچ رہے, وہ کہہ رہے الیوم تحققت السبی, خوش ہو رہے ناچ رہے. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا, آج کوئی خوشی کا دن ہے کہ رونے کا دن ہے؟ کہ نہیں نہیں آج خوشی کا دن ہے, آج مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کے نبی کی اولاد ہوں. میں اپنی دولت کو دیکھ کے ہمیشہ شک میں رہتا تھا کہ میرے نانا نے تو کہا تھا یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دیں, تو میرے پاس زیادہ کیوں ہے؟ یا تو میرا نسب غلط ہے یا کوئی قصہ اور ہے. آج مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں حسین کی اولاد ہوں. میں کسی سے اسی جیل میں انتقال, جیل سے ہی جنازہ اٹھا. میرے بھائیو اس نبی کے احسان, اس نبی کے احسان کون ادا کر سکتا؟ اس لیے بھائی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے, ان کا ہم پر حق ہے, ان کے غلام بن کے چلو. نام غلام رسول, کام دشمن رسول, یہ تو کوئی یاری نہ ہوئی. نام غلام نبی, کام دشمن نبی, سجدے کی توفیق نہ ہوئی, ماؤں کی اطاعت کا کی توفیق نہ ہوئی، باپ کی خدمت کی توفیق نہ ہوئی، قرآن کبھی کھول کے نہ دیکھا، جھوٹ سچ میں کبھی تمیز نہ کی، سگے بھائی کو آنکھیں دکھائیں، پڑوسیوں کو تنگ کیا، یہ کیسا غلام نبی ہے، یہ کیسا غلام رسول ہے، یہ کیسا غلام محمد ہے جس کا ایک ایک کام دشمنی رسول والا ہے۔ اللہ کا نبی کا تو سنا گیا ماں کے قدموں تلے جنت، اس نے ماں کو ہی گھورا، اللہ کے نبی نے کہا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ، اس نے باپ کو آنکھیں دکھائیں، اللہ کے نبی نے تو کہا جو صبح صبح ماں باپ کی طرف زیارت کر لے، سمجھ رہے ہو، یہ نہیں کہ کوئی کام کرے، کوئی مٹھ مروڑا بھرے، صرف صبح جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک ہے ماں ہے یا باپ ہے تو جا کے صرف زیارت کر لے، شام تک جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شام کو زیارت کر لے، صبح تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرا نبی تو یہ بتا گیا، یہ ماؤں کو ہی دھکے دے رہا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک میں گلی سے گزر رہا، ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی انہیں کانوں میں بھوک نہیں، ہے یہ کیسی غلام فاطمہ ہے، یہ کیسی کنیز فاطمہ ہے، نام جس کا مرضی رکھ دو، ناموں میں تھوڑے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے تو زندگیوں پہ ہوتے ہیں۔ اگر خالی ناموں سے بات بنتا سے بات بن جاتی، اور خالی نعرے لگانے سے اگر عشق کے دعوے، خالی نعرے لگانے سے اور خالی جلسہ جلوس کرنے سے اگر محبت کا تقاضا پورا ہوتا تو نقل کفر کفر نباشد، بڑا دیوانہ تھا حسین جو نیزے پہ چڑھ گیا اور معصوم بچوں کو ذبح کروا گیا، کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی، ہماری طرح دو چار نعرے لگاتا اور پھر سیدھا جنت میں جاتا۔ یہ غلامان رسول ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، انہوں نے حق ادا کیا وفاؤں کا، انہوں نے حق ادا کیا طاعت کا۔ خدیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکانے لگے، ابو سفیان نے کہا اب بھی مان جا تو بیوی بچے مبارک، کہنے لگے وقد خیرون الکفر والموت دونہ وقد حملت عینایا من غیر مجزہی۔ کبھی سولی پہ لٹک کے بھی کسی کو شعر یاد آتے، شعر و شاعری کے لیے تو بڑی خلوت چاہیے، اور وہ سولی پہ لٹکے ہوئے نیزوں کو چمکتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو، اس سے پہلے میں موت کا پیالہ پی جاؤں گا، اور میرے آنسوؤں سے دھوکہ نہ کھانا، یہ میں موت کے ڈر سے نہیں رویا، ما بی حضار الموت انی لمیت ولکن حضاری جہم نار ملفعی، میں دوزخ کے ڈر سے رویا ہوں، میں تمہارے نیزوں سے ڈر کے نہیں رویا، اور اے میرے مولا فضل عرش صبرنی علی ما یراد بی فقد قطعوا لحمی وقد آسمت معی، اے میرے مولا ابھی میرے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، مجھے صبر دینا، میں کوئی جزا سزا نہ کر بیٹھوں، کوئی نہ شکری کا بول نہ بول بیٹھوں، ارے مجھے صبر دینا۔ تو ان کا منہ ایسے بیت اللہ کی طرف تھا، تو انہوں نے نیزے اٹھائے، نیزے اٹھائے، اب اس سے کہنے کا ٹھہرو ٹھہرو، کہا اس کو بیت اللہ سے پھیر دو، اس کا منہ بیت اللہ سے ہٹا دو، پشت کر دو ادھر۔ تو لکڑی کو انہوں نے ایسے لکڑی کو گھمایا، تو لکڑی پر گھومتے ہوئے یہ اللہ کا بندہ پھر بولا، وہ اس موقع بھی کوئی شعر پڑتا ہے، پھر بولے وما ان ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مسرعی، ابو سفیان کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر منہ کر کے مار یا ادھر منہ کر کے مار، میرا اللہ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، کیوں کہ میں اللہ پہ مر رہا ہوں، ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي، میرا رب چاہے گا تو میری بوٹی بوٹی ببرکت بنا دے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ادھر منہ کر کے مارو، ادھر منہ کر کے مارو۔ جب انہوں نے نیزے اٹھائے مارنے کے لیے تو انہوں نے کہا اللہ میرے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے، فوراً جبرائیل مسجد نبوی میں اتر گئے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو قریش نے شہید کر دیا۔ آپ نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب میرا تجھے، میرا بھی تم پہ سلام، میرا بھی تم پہ سلام، میرا بھی تم پہ سلام۔ میرے بھائیو، ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کے لیے شور نہیں مچا رہے، ہم تو غلام رسول بنانے کے لیے شور مچا رہے ہیں۔ اور بھائی غلام رسول بنو، غلام فاطمہ بنو، اپنی بچیوں کو غلام فاطمہ بناؤ، کنیز فاطمہ بناؤ، اپنے آپ کو غلام رسول بناؤ، بے شک نام تمہارا عبداللہ ہو اور نام تمہارا اسلم اکرم خالد ہو، پر غلام رسول بن کے مرو، غلام رسول بن کے مرو، غلام محمد بن کے مرو، غلام نبی بن کے مرو، تاکہ کل کو اسی کے غلاموں میں اٹھائے جا سکو، عزت کے تاج پہنو، جنت کی ہوائیں لو، اور اللہ کے عرش کے نیچے گھر بناؤ، اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ تبلیغ اس بات کی کوشش اور جہد ہے، ہر مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائے اور اس کے محبوب کی غلامی میں آ جائے۔ تو یہ چیز سیکھنے سے متعلق ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں۔ اور سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا ہے، غلام رسول بننا تو دنیا کا سب سے مشکل کام، جیسے نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، پوری ایک زندگی ہے، معاشرت، معیشت، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، عدالت، ساری چیزوں میں غلام محمد بن کے چلنا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی، دو بیٹیاں یا دو بہنیں، کبھی بیٹی ہوتی بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی بیٹی نہیں ہوتی، تو آپ نے او کے ساتھ آسانی کر دی۔ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی، بیٹی ہے کوئی، بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، اور موت کے بعد بھی، ان کی شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا۔ شادی کے بعد حصہ دینے کے بعد تو ہوتا ہے ٹھیک ہے تجھے حصہ مل گیا، اب ہم تم آزاد، وہ ان کو بیانے کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا کرتا مر گیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے پنجابی کیا کرتے ہیں کہ بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں، بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں، یہاں ڈاکہ پڑ جائے سارا جلوس نکلے گا، ڈاکہ پڑ گیا پولیس کو گالیاں دیں گے، اوپر حکومت تک کو گالیاں دیں گے، اور جن بھائیوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا، جنہوں نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو محروم کر دیا، ایک آنگن میں کھیلنے والی بہن کو حصے سے محروم کر دیا، ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا۔ ایک بزرگ سے لاہور میں فرمایا کرتے تھے، لوگو بہنوں کو حصہ دے کے مرو، بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں جلتا ہوا جو بہنوں کا حق کھا گئے، جو بیٹیوں کو حق دے کے نہ مرے۔ رات ہی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب، تو ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے بھائی ہیں، میں نے ان سے حصہ مانگا ہے، وہ کہتے ہیں حصہ تو دے دیں گے پھر موت تک بائیکاٹ ہوگا، موت تک ہمارا قطع تعلق ہو۔ ان کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور اچکے بدماش ہیں۔ ہمارے استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس ایک دفعہ اپنے گاؤں سے شہد لے کر گیا۔ اس زمانے میں شہد کی بوتل 10 روپے میں آ جاتی، مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو، میں نے کہا جی میں اپنے باغ سے لایا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، ایک شہد کی بوتل ہی تو ہے، کیا اوقات ہے شہد کی بوتل کی، اور سوال کیا ہو رہا ہے، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی میرے باپ کی کوئی بہن نہیں تھی، دو بھائی تھے بس۔ کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی میری پیدائش سے پہلے کا سوال میں کروں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو، جنہوں نے اللہ کو جان دینے کا سوچا ہوتا ہے وہ اس طرح احتیاط کر کے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی صرف اتنی نہیں ہے میرے بھائیوں کے مسجد تک ہو اور حج اور عمرے تک ہو، ایک پوری معاشرت آپ سکھا کر گئے ہیں، ایک پوری زندگی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ جاؤ دیکھو فیصل آباد بھرا پڑا ہے، پنجاب بھرا پڑا ہے، کوئی نہیں بیٹیوں کو حصے دیتے، کوئی نہیں بہنوں کو حصے دیتے، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا، سود ہی صرف حرام نہیں ہے، یہ بھی اتنا بڑا حرام ہے، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے۔ چونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہندو اپنی اولاد میں بچیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھتے، صرف ان کو جہیز دیتے ہیں، ہم بھی جہیز دے کے فارغ ہے، بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہو گیا تیرا. اللہ نے اپنے نبی کو تو بیٹے دیے نہیں, جو دیے اٹھا لیے. بیٹیاں دیں زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن, تو آپ کی نسل تو بیٹیوں سے چلی. یہ میں آپ کو صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف بغاوت کر کے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے. تو میرے بھائیو, ہم جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں میاں نکلو اللہ کی راہ میں, نکلو اللہ کی راہ میں, اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی آج وجود میں ہے نہیں, نہ دیہاتوں میں ہے نہ شہروں میں ہے, اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی پھرو پھرو, ہمارا نبی آخری ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے, اس کے پیغام کو لے کر آگے تک پہنچو. نبوت ختم, سلسلہ ختم, کوئی نبی نہیں آئے گا, نبوت جاری و ساری ہے, قیامت تک باقی رہے گی. آپ مینا کی وادی میں کہہ رہے امت کو فلیبلغ شاہد الغائب, اے میری امت میرا پیغام آگے پہنچا دینا, اے میری امت میرا پیغام پہنچا دینا. 9 تاریخ کو کہا, 10 کو کہا, 11 کو کہا, یہ آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے. جانے میں صرف آپ کے 3 مہینے باقی ہیں اور آپ کی ساری امت آپ کے سامنے اکٹھی ہے. 9 تاریخ کو آپ نے حکم کے انداز میں نہیں, دعا کے انداز میں کہا, نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا ثم ادہا کما سمعہا فرب مبلغن اوام سامع, اے اللہ جو میرا پیغام آگے پہنچائے تو اس کو آباد کر دے, شاداب کر دے. پھر 10 تاریخ کو آپ نے کہا میرا پیغام آگے پہنچاؤ, پھر آپ نے 11 کو فرمایا میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تبلیغ یہ 2 باتوں کی محنت ہے, اپنی ذات سے اللہ اس کے رسول کے حکم پر آنا اور اس کی ترتیب زندگی کو اپنے اندر داخل کرنا اور پھر وقت نکال کر ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ پوری دنیا بیچاری نادان ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے اور جنت اور جہنم ہے, حساب و کتاب ہے. اس کے لیے بھائیو ہم وقت مانگ رہے ہیں, ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اس بات کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں. لیکن بھائی ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, ہمارے دیہاتوں میں یہ سزا ہے, کوئی جماعت چلی جائے وہ کہتے ہیں گستاخ ہے رسول آگے, وابی آگے, کٹو مسجدوں کٹو. بھائی ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں خود بلاتا تھا, کبھی مسجدوں سے کافر نہیں نکالے گا, یہ تو مسلمان آئے ہیں آپ کے پاس. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق کون ہیں؟ ایک جماعت آئی آپ کے گاؤں میں آئی, ایک آدمی کراچی کا ہے, ایک سوات کا ہے, ایک پڑا چنار کا ہے, ایک بنو کا ہے, ایک ملتان کا ہے, ایک حیدرآباد کا ہے, ایک رحیم یار خان کا ہے, ان سب کو گھر سے کس نے نکالا؟ تبلیغ والے نہ تو کوئی چندہ دیتے ہیں, نہ کوئی پیسہ دیتے ہیں, نہ کوئی نوکری دیتے ہیں, نہ کوئی عہدہ دیتے ہیں. یہ سب لوگ گھر نکلے اپنے گھروں سے, اپنے پیسے سے نکلے, بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے نکلے, پھر وہاں سے ان کی جماعت بنی, کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا, پھر وہاں سے چلے, پیدل چلے, سواریوں پہ چلے, ٹانگوں پہ چلے, پھر آپ کے دیہات میں پہنچے. ان کو آپ کے گاؤں تک کس چیز نے پہنچایا ہے؟ اور سارے ماشاءاللہ سب کی داڑیاں ہیں, پگڑی نہیں تو ٹوپی تو ضرور ہے, ان کا لباس سنت کے مطابق ہے, کرتا ہے, شلوار ہے, ہم کوئی جانور نہیں کہ جب دیکھو جانوروں کا بھی ایک لباس ہے. آپ نے دیکھا کوے نے کبھی لباس بدلا؟ چیتے نے کبھی لباس بدلا؟ چوہے نے کبھی لباس بدلا؟ فاختہ نے کبھی لباس بدلا؟ کبوتر نے کبھی لباس بدلا ہو؟ سانپ نے کبھی لباس بدلا ہو؟ شیر نے کبھی لباس بدلا ہو؟ مچھلی نے کبھی لباس بدلا ہو؟ جانوروں کا بھی ایک مخصوص لباس ہے, ہمارا اپنا ایک لباس ہے. ہم غلام نہیں ہیں, ہم غلام نہیں ہیں کہ کسی کے لباس کی نقل اتاریں, ہماری اپنی ایک پہچان ہے. جیسے فوجی کا لباس الگ, سپ اور پولیس والے کا لباس الگ, ان کی ایک پہچان ہے. یہ جرم ہے, جرم کہ پولیس والا فوجی کی وردی پہن لے, جیل سازی کا مقدمہ بن جائے گا, اور فوج والا پولیس کی وردی پہن لے تو جیل سازی کا مقدمہ بن جائے گا, اور اس سے اگلا غداری کا مقدمہ بنے گا. اگر ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی دفتر میں چلا جائے تو اس پر غداری کا مقدمہ بن جائے گا. کس لیے؟ کہے گا تو دشمن کے لباس میں آیا ہے. کیا کہیں گے؟ تو دشمن کے لباس میں آیا. آگے وہ کہے میرے کو تو اسی قسم لے لو, قرآن چوا لو. کہ نہیں نہیں نہیں, کیوں کیوں؟ کہ تیرا روپ جو دشمن والا ہے, وہ کہے میرا اندر صحیح ہے میرے باہر کو نہ دیکھو تو کوئی اس کی بات کو مانے؟ تو دشمن کے روپ میں آنا ہمیں پسند نہیں، اللہ کو کیسے پسند؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں کے روپ میں آ جائیں، ان کے لباس میں آ جائیں؟ کیوں ہم مر گئے کوئی ہمارا لباس کوئی نہیں، ہماری کوئی غیرت کوئی نہیں، یا ہمارے پاس کوئی تہذیب کوئی نہیں، یا ہمارے پاس کوئی معاشرت کوئی نہیں، یا تو ہم جاہل ہوتے، ان پڑھ ہوتے، ہمیں پتہ نہ ہوتا. وہ ہم مسلمانوں سے پڑھا لکھا تو دنیا میں ہے کوئی نہیں، کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، آئنسٹائن اللہ کو نہ جان سکا، انہوں نے محمد مصطفیٰ کا چمکتا سورج دیکھ لیا، وہ اللہ کے محبوب کا سورج نہ دیکھ سکے. ہمارا تو ریڑی والا بھی نیوٹن سے زیادہ سمجھدار ہے اور آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار ہے کہ انہوں نے اللہ کی منشا کو پہچان لیا. نہیں عمل کرتے الگ بات ہے، وہ جانتے تو ہیں. میں نے شکاگو میں بیان کیا، ایک نوجوان تو کہتا وہ 40 سال عمر ہوگی، وہ آ کے مجھ سے لپٹ گیا، رو 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 کے اتنا رویا کہ مجھے بھی رولا دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں روتا جا رہا، روتا ہی جا رہا، روتا ہے. وہ اس کے رونے کو دیکھا میں بھی رونے، مجھ سے کہنے لگا میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میں کبھی زندگی میں رویا ہی نہیں، اور یہاں ڈالر کی غلامی نے بالکل پتھر بنا دیا. آج تیری بات سن کے میں بہت رویا ہوں، اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میرے اندر ابھی ایمان ہے، ختم نہیں ہوا، ابھی میرے پاس ایمان موجود ہے، ختم نہیں ہوا. کہ اس لیے میں تیرے گلے لگ کے رویا ہوں کہ میرے اندر ابھی ایمان کی رمق باقی ہے، وہ ایمان میرا ختم نہیں ہوا. ہم تو غلام ہیں، ہمارا کام تو وردی میں آنا ہے. یہ احساس کمتری ہے کہ ہم غیروں کے لباس پہ آئیں. تو وہ تو لباس بھی سنت کا تھا ان کا، کوئی نے پتلونیں نہیں پہنی ہوتی، کوئی ٹائیاں نہیں لگائی ہوتی، کوئی کوٹ نہیں چڑھائے ہوتے، سب کرتے شلوار میں. اسلام دیکھو، اسلام اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ اسلامی لباس اسے کہتے ہیں جس میں جسم کی ساخت نظر نہ آئے، ساخت جس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، وہ ہے لقد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. اللہ نے خود قرآن میں لباس کے دو چیزیں بتائی ہیں، قرآن لباس کی دو چیزیں ہیں کہ لباس میں نے تم پر اتارا وہ کس لیے؟ کہ تمہارا جسم اس میں اس طرح ڈھک جائے کہ اس کی بناوٹ نظر نہ آئے، بناوٹ اس کی ساخت نظر نہ آئے. وریشا تمہارے لیے زینت ہے، زینت تمہارے لیے زینت ہے. ہمارے میرے ساتھ پڑھتا تھا میرا کلاس فیلو غلام علی مرحوم، غلام علی چشتی مرحوم کا بیٹا، وہ تو اب تو سارے مرحوم ہو گئے، وہ بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا. اس کا چچا تھا علی گور، بڑا خوبصورت جوان. تو وہ ایک دفعہ آ رہا تھا انگلینڈ سے واپس بحری جہاز سے، مالدار لوگوں کا جہاز. تو انہوں نے ایک سرمنی مقرر، ہاں بھائی اپنے اپنے لباس پہن کر آؤ، جس کا لباس سب سے اچھا ہو اس کو شیلڈ دی جائے. تو اس نے اچکن پہنی، کرتا پہنا، شلوار پہنی، سر پہ کلہ سجایا پگڑی اور خسا پہنا. تو وہ اس میں پیش ہوا تو انہوں نے سب سے خوبصورت اس کو قرار دیا، اس کا فوٹو لیا گیا. آج بھی اس کا فوٹو اس کے ڈرائنگ روم میں لٹکا ہوا ہے. ارے بھائیو، ہم بے ہدایتیں نہیں ہیں، بے مرشدے نہیں ہیں کہ جس کے پیچھے مرضی منہ اٹھا کے چل دیں. ہمارے سامنے مرشد اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود. اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ جو جسم کو اس طرح چھپائے کہ ساخت نظر نہ آئے. اب جو پاجامہ ہو، چاہے وہ کرتا ہو، شلوار ہو، ساخت نظر نہیں آئے. اگر ساخت نظر آتی تو وہ اسلامی لباس نہیں. میں ایسی باتوں میں بات آ گئی، وہ تو آپ کے پاس کہ کرتا شلوار داڑھی پگڑی میں آ گئے. تو آپ نے بھائیو، میں آپ اذان ہو گئی آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق شکل، اپنا چولہا جلاتے ہیں، اپنی روٹی پکاتے ہیں، اور آپ کو آ کر کہتے ہیں اللہ کی مان لو، اس کے نبی کی مان لو. اگر یہ تو ہیں گستاخ رسول اور اگر یہ وہابی ہیں تو اگر عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ اس نے گھر چھوڑا، اللہ اس کے رسول کی محبت ہی میں چھوڑا، وطن چھوڑا، بی بچے چھوڑے، پھر آپ نے ان کو اتنا بڑا تانا دیا. گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے، نافرمان رسول کافر نہیں ہوتا. ایک آدمی نے سنت کو چھوڑ دیا، یہ نافرمان ہے. ایک آدمی سنت کی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ گستاخ ہے، گستاخ کافر ہو جاتا ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ حکم چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، حکم کا مذاق اڑانے سے کافر ہوتا ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ دے، نافرمان ہو جائے گا. وہ اگر نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ بدبخت کافر ہو جائے گا.
ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے نافرمان ہے لیکن وہ داڑھی کا مذاق اڑائے یہ کافر ہو جائے گا. داڑھی تو سکھان دی بھی ہوندی ہے یہ کافر ہو گیا بدبخت. مذاق اڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اتنی جلدی آپ فتوا دے دیتے ہو غصہ کرو سورن بھائیو. کبھی تو سوچا کرو کہ یہ جو گھر چھوڑ کے آیا وطن چھوڑ گیا ابھی بچے چھوڑ گیا اور اتنی بڑی گالی آپ سے سن کے بھی چپ دعائیں دے رہا ہے. گستاخ رسول ایسے ہوتے ہیں. گستاخ رسول ہوتے تو ان کی داڑیاں صاف ہوتی ان کے سر ننگے ہوتے اور یہ نہ نمازیں پڑھتے یہ نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے نہ یہ مسجدوں میں آتے یہ تو جا کے رقص گاہوں میں ناچتے. ان کو اس کے رسول نے تو مسجد میں پہنچایا گھر چھڑوایا بیوچے چھڑوائے دکانوں سے اٹھے شدید گرمی میں دھکے کھائے تو اللہ رسول کی محبت کھینچ کر آئی یا ان کو گستاخی رسول کھینچ کر آئے. تو بھائیو آپ کے دیہاتوں میں جماعتیں آتی ہیں برائے مہربانی ان کو ٹھہرنے دیا کرو. پنجاب کی چلو مہمان نوازی یاد کر لیا کرو کہ بھائی ایک زمانہ تھا جب کوئی گزر جاتا مہمان کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا. ایک ہمارا پرانے باپ دادے کا کچھ جاننے والا تھا تو ہمارے یہاں دوسرا رات کو دودھ پیش کرنے تو ایسے گلاس میں اس کو دودھ گڑوی اور جگ اور دودھ. وہ کہنے کا پتر میں نہیں پیندا. کہنا پتر میں نہیں پیندا. وہ نوکر آخیا جی کیوں نہیں پینا ہے. آخر دو تو ود پیوا تو بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا نہیں. وڈے گلاس پتہ نہیں سرداراں دے کدے لگے گئے ملوں ہوندا شوم ہو گئے شوم ہوئے تو کنجوس. اگر دو میں نہیں پینا دو تو بعد یہ تو بڑا گلاس. اب تو ماشاءاللہ اتنے اتنے گلاس آئے ہوئے اتنے میں کئی شا نہ پیواؤں نہیں پڑے. تو پنجاب میں تو کوئی ایسے جایا نہیں کرتا تھا کسی دیہات سے گزر جائے کھائے بغیر اس کو کوئی گزرنے نہیں دیتا. دیہات کی عورتیں روک لیتی تھی بے بھائی کچھ کھاندا جا. دودھ بکتا نہیں تھا. اور میرے بچپن میں مجھے یاد ہے 10-15 مہمان روز ہوتے تھے. کوئی ہمارا جاننے والا نہیں راہگیر مسافر 10-15 جب یہ سڑکیں پکی نہیں ہوتی 10-15 آدمی روز بیٹھتے. ایک آدمی ہمارا جاننے والا نہیں کبھی جاننے والے بھی ہوتے تھے. تو بھائی یہ جو مسافر آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو اگر ان کی سنتے نہیں تو مسجدوں سے تو نہ نکالو بھائی. کھانا نہیں کھلاتے ہو تو ان کو اپنا تو پکانے دو بھائی. ہمارا نبی تو کافروں کو روٹی کھلایا. ابو جہل کو اپنے روٹیاں کھلا کے اسلام سمجھایا نہیں اس کے مقدر میں تھی سمجھ. گھر میں بلا کے مسجد میں بلا کے مسجد تو ناپاک نہیں ہوتی. اس سے بھائی اس سے بڑا تو عشق رسول کا کام کوئی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گھر چھوڑ کر در در پھرنا ساری دنیا میں اللہ کا پیغام سنا نا. تو بھائی اذان ہو گئی اس کے لیے بھائی اپنی ذات سے بھی ہم اللہ اس کے رسول کی مان کر چلیں اور ساری دنیا اس پہ آ جائے اس کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. آخری گزارنا چھوڑنے پائے آپ میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھیں ان کو راضی کریں ان کے پاؤں دھو کے پی لیں. یہ ایک دفعہ دولت ہاتھ سے چلی گئی پھر اس کا نہ کوئی بدل ہے اور نہ اس کا کوئی سد باب ہے. بہت بڑا خزانہ ہے. اپنی ماؤں کی دعا لینا باپ کی دعا لینا تو ان کے لیے آپ راحت کا ذریعہ بنے ان کے لیے تنگی اور ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے. یہ جنت کے دروازے ہیں. بھائی آپس میں لڑے ہوتے ہیں چند پیسوں پہ لڑے ہوتے ہیں. بھائی کوئی آپ سے لڑے آپ نہ لڑیں. خاص طور پر ایک ماں کی گود میں جنہوں نے جنم لیا ہو اور ایک ماں کی گود میں جو پلے ہوں ان کے لیے کبھی روا نہیں ہے کہ وہ پیسے پر لڑ پڑیں زمین پہ لڑ پڑیں. بھائی بہنوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تقدس ساری دنیا بھی دے کر اگر بحال رہے تو یہ سستا سودا ہے. حجاج کے سامنے دو تین آدمی پیش کیے گئے اس نے قتل کا حکم دیا مجرم تھے. ایک عورت ساتھ تھی اس نے کہا مہربانی کر دو چھوڑ دو. اس نے کہا تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں. تو اس میں ایک اس کا بیٹا تھا ایک خامن تھا ایک بھائی تھا. تو عورت کہنے لگی الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود. وہ کہنے لگی خامن اور مل جائے گا بچہ بھی اور مل جائے گا ماں باپ نہیں رہے بھائی نہیں ملے گا میرا بھائی چھوڑ دے باقی قتل کر لے. تو حجاج نے کہا میں تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں تینوں چھوڑ دوں. تو بہن بھائیوں کے رشتے ایسے نہیں ہوتے جن کو پیسے پر اڑا دیا جائے، چند سکوں پر جس کی ناقدری کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ ساری ساری رات کے تہجد گزار، سارے سارے دن کے روزے دار نیچے ہوں گے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، بھائی بہنوں کے سامنے مٹ کے چلنے والے، ان سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات پر ہوں۔ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات ادا کرو، کمانا صحیح ہو آگے اس کا خرچ بھی صحیح ہو، سال اس پہ گزر جائے تو اس پہ زکات ادا کی جائے۔ زمیندار ہیں، اللہ نے زمین میں سے جو فصل دی ہے اس کا بیسواں حصہ، چونکہ ساری ہماری نہری زمینیں ہیں، بارانی نہیں ہے، تو اس میں بیسواں حصہ ہے۔ اب چاول کی فصل کٹنے والی ہے، کہیں کٹ رہی ہے، تو بیس من میں سے ایک من غریب کا ہے، انیس من اللہ نے زمیندار کے رکھے ہیں، سارے دانے پاک ہو گئے، سارا غلہ پاک ہو گیا۔ اگر ایک من بچا لیا تو انیس کے انیس ناپاک ہو گئے، بیس کے بیس ناپاک ہو گئے۔ اور غریبوں کی دعائیں ملیں گی جس سے وہ کام بنے گا جو کروڑوں روپے سے نہیں بن سکتے۔ تو بھائیو، کچھ مال کا حق ہے، کچھ جان کا حق ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آج سے کرنے کی ہیں۔ اس کے تو سارے بھائی نیت فرما لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ درشی پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم جتنے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ بہت سے ہم نے جان بوجھ کے کیے، بہت سے غلطی سے ہوئے، بہت سے ہوتے ہی چلے گئے، اے مولا جتنے بھی کیے سارے ہی معاف کر دے۔ اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، بھول جانا ہماری سرشت ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، گناہ کر بیٹھنا ہماری یا اللہ طبیعت میں داخل ہے، معاف کر دینا یا اللہ تیری صفت اعلیٰ ہے۔ یہ سارا مجمع گناہوں کے ساتھ آیا ہے، ہم سب کو اٹھنے سے پہلے پہلے معاف کر دے یا اللہ، ہم سب کے لیے اپنی مغفرت بخشش کا اعلان کر دے یا اللہ۔ اور مولا پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت جن گناہوں کی وجہ سے سزا میں ہے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، پوری امت کو دکھوں سے نکال لے، تکلیفوں سے نکال لے۔ میرے مولا آج کے باطل کو اپنی ٹیکنالوجی کا دعویٰ ہے، اپنی طاقت کا دعویٰ ہے، ہمارا تجھ پہ دعویٰ ہے یا اللہ، تو جب چاہے گا باطل کو ملیا میٹ کر دے گا، ابھی تک تو نے چاہا نہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اے مولا تو آج کے باطل کی طاقت کو بھی توڑ دے یا اللہ، تو ان کو دکھا دے مولا کہ تو سائنس سے اور تو ٹیکنالوجی سے اور تو ایٹم اور راکٹ سے مروب نہیں ہوا یا اللہ، تو آج بھی ان کو مچھر کی طرح تباہ کر سکتا ہے، مچھر کی طرح یا اللہ اے مولا، جیسے مچھر تیری نظروں میں حقیر ہے، آج کا باطل بھی تیری نظر میں حقیر ہے، تیرے لیے مچھر کو مارنا اور آج کے باطل کو مارنا کوئی مسئلہ نہیں یا اللہ، تیرے لیے تو جبریل و میکائیل بھی میرے مولا حقیر وجود ہیں، تو جو چاہے کر دے یا اللہ۔ آج کے باطل کی یا اللہ تو طاقت سلف فرما لے، ان کے عوام کو ہدایت دے دے، اور ان کے ناکوں کو جن کے لیے تیرے علم میں حضری بدبخت ہونا ثابت ہو چکا ہے، ان کو عبرت ناک سزائیں دے، اور ان کو تو عبرت کا نشان بنا دے۔ تو ان فرعون و شدادوں کو یا اللہ تو آج کے قارونوں کو، آج کے نمرودوں کو، آج کے فرعونوں کو اور آج کے شدادوں کو یا اللہ اپنی اسی قدرت سے ہلاک فرما، اس قدرت سے تو نے مصر کے فرعون کو ہلاک کیا، اور تو نے بابل کے نمرود کو برباد کیا، اور تو نے عاد کے شداد کو ہلاک کیا، اور تو نے یا اللہ جس طاقت سے بنی اسرائیل کے قارون کو پکڑا، تو آج اسی طاقت سے آج کے قارونوں کو بھی پکڑ لے میرے مولا۔ انہوں نے تیرے بندوں پہ جینا حرام کر دیا ہے یا اللہ، انہوں نے تیرے بندوں پہ زندگی کو تنگ کر دیا یا اللہ، تو ان کی زندگیوں کو ویران کر دے، پریشان کر دے، اور مولا انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اور مولا ساری دنیا کے باطل کے لیے یہود، عیسائی، ہندو، سکھ، دہریے، ملحد، جتنے بھی کافر مشرق ہیں، سب کو ایمان کی دولت دے دے مولا۔ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، تو ان کو ایمان کی دولت دے دے۔ ہاں جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں یا اللہ، اب ان کی پکڑ فرما لے اور ان پر گرفت کو تنگ فرما دے۔ اور اے مولا کریم یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہماری مسجدیں آباد کر دے، ہماری تجارتوں میں تو شریعت کو زندہ کر دے۔ اے مولا اس ادارے والوں نے بھی
اپنے اندر اپنی تجارت میں تیرے دین کو زندہ کیا، انہوں نے سود کو چھوڑا، انہوں نے یا اللہ پوری شریعت کے مطابق اپنے کاموں کو چلانے کی کوشش کی، اے مولا کریم تو ان کی اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ تو سارے پاکستان کے تاجروں کو یا اللہ ایسی ہمت عطا فرما تو بھی سود سے نکل آئیں اور اپنا سارا کام شریعت کے مطابق چلائیں، اے مولا انہوں نے جو قدم اٹھایا تو اس پہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، آسان فرما، مال کے تکبر سے ان کو بچا، مال کے عجب سے ان کو بچا، جیسے تو نے ان کو صحیح کمانے کی توفیق دی، ان کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یہاں کے کام کرنے والوں کو بھی یا اللہ خوشحال ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، جن بھائیوں نے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے اے مولا ان سب کے لیے تو آسانیاں کر دے، سہل و آسان فرما دے، شیخ پورا کا اجتماع بھی قبول فرما، اسلام آباد کراچی رائمنڈ کا اجتماع بھی
اکتوبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ستارہ ہاؤس فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سیدھے ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد سیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813